الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیها من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید صلوات علی محمد و آل برادران عزیز و خواران محترم، گزشتہ سے پیوستہ موضوع ہے صراط مستقیم آیات قرآن کی روشنی میں، یعنی جس راستے کا پروردگار عالم نے تعارف کروایا ہے اس کے بارے میں خود قرآن مجید نے کیا بیان کیا. کل جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا تھا، آج بھی اسی کو تلاوت کرنے کا حکمت اور پھر یہ موقع بنا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ ابراہیم کی بالکل ابتدائی آیت ہے اور حروف مقطعات کے بعد خدا فرماتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیکا، کہ حبیب اس کتاب کو ہم نے آپ پر نازل کیا. لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں. من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکالیں اور روشنی کی طرف لے کر آئیں. تو پوٹینشلی پیغمبر اکرم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمام انسانوں کے اوپر اپنے کام کو محیط کریں، مگر کیا سارے کے سارے اس پیغام کو اسی اسپرٹ کے ساتھ قبول کر لیں گے؟ ظاہر ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. اگر پروردگار عالم کو زبردستی مسلمان بنانا ہوتا تو ہر ایک کو پیدائشی مسلمان بنا دیتا. پروردگار عالم کا پلان یہ ہے ہی نہیں. میں آپ کی خدمت میں برادران عزیز عرض کروں، جو کل کی جو مجلس تھی اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، کل ہم نے بات کی تھی جہالت کے اوپر، جاہلیت کے اوپر، اور اس کے فرق کو نمایاں کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایک موقع وہ ہے کہ جہاں پر ورق سادہ ہے اور ایک موقع وہ ہے کہ جہاں پر پہلے ہی غلط انفارمیشن اندر موجود ہے، اس کو کھرچ کر نکالنا ہے اور پھر اس کی جگہ پر درست چیزوں کو نقش کرنا ہے. میں نے مثالیں اس کی کل گزارش کی تھی، ان کو میں تکرار نہیں کروں گا، مگر عربوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جاہلیت زدہ معاشرہ تھا کہ جہاں پر صرف میئر اگنورنس نہیں ہے، فقط جہالت نہیں ہے، کمپاؤنڈ اگنورنس ہے، کہ وہ اس اگنورنس کو اگنورنس بھی نہیں مان رہے بلکہ انہوں نے اصطلاحات کو لے لیا ہے اور پھر اپنے دلخواہ، جو ان کی اپنی مرضی تھی، جو ان کو سوٹ کرتا تھا، اس کے مطابق انہوں نے اس کے مطالب اور مفاہیم کو ٹیلر کر لیا تھا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مختلف ایسی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جہاں پر اسی جاہلیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. کیا غیرت کے نام پر ہمارے معاشروں کے اندر بہت کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کو جاہلیت سے تعبیر کیا جانا چاہیے؟ کیا بہت سی ایسی چیزیں ہماری سوسائٹیز کے اندر آج بھی ہمیں نظر نہیں آتی؟
کیا آزادی کے نام پر آوارگی کا پیغام جاہلیت ہی کا دوسرا انداز نہیں ہے؟ آزادی ایک اچھی ویلیو ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، انسان کے پاس ایک آزاد فکر ہونی چاہیے، اس کے پاس فری ویل ہونی چاہیے، مگر کیا اس آزادی کے ذریعے سے آوارگی کو پروموٹ کرنا یہ وہی انداز نہیں ہو جائے گا؟ یقیناً یہ وہی ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز کہ یزید عزت کے لفظ کو استعمال کرتا ہے اور ظاہری شان و شوکت کے اوپر اس کو اپلائی کرتا ہے، یہ ہے جاہلیت جس پر کل ہماری بات کل ٹھہری تھی۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے اس خطبے کے اندر اس بات کو سمجھاتی ہیں کہ جو مسکنسیپشنز ہیں ان کو کلیئر ہونا چاہیے کہ عزت اور ذلت اس کو نہیں کہتے، عنوان اچھا ہے عزت، ذلت ایک برا عنوان ہے، مگر لے جا کر اگر اسے منطبق کر دیا جائے ظاہری شان و شوکت کے اوپر تو پھر یہ وہی جاہلیت ہے کہ جس کے ریوائول کی ایک اور مرتبہ کوشش کی جا رہی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس کے مقابلے پر یہ سمجھایا کہ مہلت کا کیا کانسیپٹ ہے، مہلت کا کیا فلسفہ ہے۔ جناب زینب نے اس کے مقابلے پر یہ سمجھایا کہ عاقبت کو نظر میں رکھو، جو ویژنری انسان جس کو ہم کہتے ہیں وہ آگے دیکھتا ہے، وہ فقط حال کو نہیں دیکھتا، وہ مستقبل کو دیکھتا ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ اگر حال ہی کے مزے کو عزت سے تعبیر کیا جائے تو ڈائبیٹک پیشنٹ کو میٹھے سے کیوں محروم کیا جاتا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے اس بات کے اوپر۔ بہت سادہ سی مثال ہے کہ اگر ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اور حال ہی کے مزے کو عزت اور ذلت کا معیار بنا لیا جائے تو پھر تو اسے میٹھا کھانا چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر اس وقت میں نے اسے کنزیوم کیا تو بعد میں میری زندگی بہت زیادہ میزریبل ہو سکتی ہے، بہت زیادہ میرے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ اگر دو دن کے بعد کے خطرے کو کوئی محسوس کرتا ہے تو ہم اسے ویژنری کہتے ہیں، اگر کوئی دو سال کے آگے کے خطرے کو محسوس کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی انسائٹ کتنی اچھی ہے، فور سائٹ کتنی اچھی ہے، یہ کتنا آگے دیکھتا ہے۔ اگر کوئی کسی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور 20 سال کی اسٹریٹجک پلاننگ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کتنا ویژنری لیڈر ہے، یہ 20 سال آگے دیکھتا ہے، 50 سال آگے دیکھتا ہے۔ اسلام یہی کہتا ہے۔ جناب زینب نے لفظ عاقبت سے متعلقہ آیت کو اسی لیے منتخب کیا تھا کہ ذرا غور تو کرو کہ 20 سال آگے دیکھنے والا ویژنری ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ویژنری ہوگا جو دنیا کے آگے آخرت کو دیکھ رہا ہے۔ لمحہ موجود کے مزے کو، لمحہ موجود کی عیاشی کو اگر کوئی شخص عزت اور ذلت کا معیار قرار دیتا ہے، اسلام اس سے ایگری نہیں کرتا۔ یہ دنیا آئیڈیل جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ایک ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس کو آئیڈیل قرار دیا جا سکے۔ آپ معصومین کے فرامین کو دیکھتے چلے جائیے، قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھتے چلے جائیے، ہمیں نظر آتا ہے کہ ان چیزوں کو کریکٹ کیا گیا۔ وہ جاہلیت کا کانسیپٹ ہے کہ جہاں پر لمحہ موجود ہی کے اندر ہر فائدے کو حاصل کرنا یہ سکسیس کا دوسرا عنوان بن جاتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا۔ آپ غور کیجئے، پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ لو یؤجل اللہ للناس الشر استعجالہم بالخیر لقضی۔ یہ عجیب ایک آیت ہے اور اس مفہوم کی آیتیں قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے عرض کرتا ہوں، یقین جانیے کہ اس موضوع کے اوپر اس اینگل سے میں نے قرآن مجید کو پڑھنے کی بہت کوشش کی اور اس حوالے سے مجھے بہت مواد ملا۔ یہ آیت آپ دیکھیے اس کے اندر پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے، ایک طرف یزید کی فکر ہے، ایک طرف ظلمت کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے کہ سامنے والا مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو جائے، اس کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں، اس کی آنکھوں کو اس کی چکاچون جو دنیاوی ظاہری تمتراخ ہے وہ پوری طرح سے مسمرائز کر لیں، اور دوسری طرف پروردگار ہے وہ کیا کہتا ہے۔ یہ اسلام کی طرف سے وہ نور ہے، یہ وہ روشنی ہے کہ جس کی طرف اسلام یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو ان لوگوں کو لانے کے لیے ایفرٹس کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ پیغمبر اکرم کے بعد ظاہر ہے کہ یہی کوشش وہ کریں گے جو منیت کی منزل پر فائز ہوں۔ امام حسین اگر یہ کام کر رہے ہیں، جناب زینب اگر اس کام کو انجام دے رہی ہیں، تو آپ غور کیجئے، آیت میں ابھی آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں اس کا، آپ غور فرمائیے اس بات کے اوپر کہ پیغمبر اکرم کا جو ذمہ تھا لتخرج الناس، کہ آپ لوگوں کو نکالیے، تمام انسانوں کو نکالیے۔ پیغمبر اکرم اگر 11 ہجری میں اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو لوگ تو موجود ہیں، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اگر لوگ موجود ہیں تو کوئی رسول کا ایسا قائم مقام ہونا چاہیے جو نفس رسول کی منزل پر ہو، جو اس کام کو انجام دے، کام وہ انجام دے اور ذمہ داری پیغمبر اکرم کی طرف سے ڈسچارج ہوتی چلی جائے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب ذرا سا اس کو دیکھیے اور یزیدی فکر کے ساتھ اس کو تقابل کریں، اس کو کمپیئر کریں کہ پروردگار فرماتا ہے کہ تمہیں جلدی ہے، ہر چیز کے اندر تمہیں جلدی ہے۔ لو یؤجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر، مگر ذرا اس بات پر بھی تو غور کرو کہ اگر اللہ بھی جلدی مچائے لوگوں کے لیے، لو یؤجل اللہ للناس، واپس لفظ ناس ہے کہ لوگوں کا جو ایک عمومی بیہیویئر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ چاہیے جلدی چاہیے، ہمیں اگر ثواب بھی چاہیے تو جلدی چاہیے، فوراً چاہیے، ہم اس کے اندر ڈیلے کو افورڈ نہیں کر سکتے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ بعد میں ہمیں ملے، ہمیں اسی لمحے موجود کے اندر، اسی پریزنٹ ٹائم کے اندر، اسی مومنٹ ہمیں یہ ساری چیزیں چاہیے۔ آپ دیکھیں برادران عزیز، انور مسعود صاحب ان کا ایک شعر یا ان کی رباعی اسی بیہیویئر کو سمجھاتی ہے، اور میں شعر و شاعری کا آدمی بالکل بھی نہیں ہوں، بڑی مشکل سے اشعار یاد ہوتے ہیں، آیتیں تو پھر بھی یاد ہو جاتی ہیں، اشعار بڑی مشکل سے یاد ہوتے ہیں۔ اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے، یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے۔ اس میں شاعر کیا مانگ رہا ہے؟ اس میں بظاہر تو ظاہر ہے کہ مزہ ہے، انسان جو ہے اس شعر کو، اس رباعی کو انجوائے کرے گا، ان اشعار کو، مگر اس کے اندر وہی بیہیویئر ہے کہ اے پروردگار، یہ جو میں نے قربانی کا دمبا ذبح کیا ہے، اس کا جو بھی ثواب ملنے والا ہے میدان قیامت میں، میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اتنا انتظار مجھ سے نہیں ہوتا، میں چاہتا یہ ہوں کہ یہیں پر اس کا جو بھی ثواب ہے وہ مجھے مل جائے۔ برادران عزیز، آپ غور کیجیے اس بات کے اوپر کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر امتحان کس چیز کا ہے؟ اگر ایسا ہونے لگے تو پھر امتحان کس چیز کا ہے؟ یقین جانیے کہ اگر ایسا ہونے لگے تو دنیا کے اندر کوئی ایک بھی آپ کو کافر نہیں ملے گا۔ اگر ایسا ہونے لگے کہ آج آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تاکید تو یہ ہے کہ انسان سورج نکلنے تک پھر بستر پر نہ جائے سونے کے لیے، لیکن فرض کیجئے فجر کی نماز تو پڑھ لی اور پھر آپ چلے گئے بستر کے اوپر اور آپ نے تکیہ اٹھایا اور اس کے نیچے سے آپ کو $100 کا ایک نوٹ مل جائے، تو کیا فجر کی نماز کوئی قضا کرے گا؟ پھر تو اس کے بعد ہر چیز فوراً ملنے لگی۔ پھر تو اگر آپ کسی کو بتائیں، اور اب اگر غیر مسلم ہیں اور آپ اس کو بتائیں کہ جناب عالی آپ فجر کی نماز پڑھ کے تو دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا، آپ آئیے تکیے کو اٹھائیے اور آپ کو نظر نیچے سے $100 یا $200 مل جائیں گے، تو اگلے دن سے وہ بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے گا۔ ماتم کے اوپر جتنے اعتراضات ہیں، وہ اعتراضات کرنے والے بھی ماتم کرنے لگیں گے۔ اگر یہی سب کچھ فوری فوری ہونے لگے تو آپ بلیو کریں کہ یہ تو کریڈٹ کے اوپر اتنا مجمع آپ کو عاشور کے جلوس میں نظر آتا ہے، تو حسین کی محبت سے ہٹ کر اگر یہ والا انسینٹیو بھی کسی کو نظر آنے لگے تو پھر اس کے بعد یہ مجمع کہاں جائے گا؟ لیکن برادران عزیز، پھر امتحان کس چیز کا ہے؟ عجیب بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کی محبت ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک یارڈ اسٹک ہے، ایک معیار ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے فلیستعد للفقر، اسے چاہیے کہ وہ فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ حالات ہمیشہ پھر فیوریبل نہیں رہیں گے، کہ مولا ہم تو آپ کی محبت سے سرشار ہو گئے تو اب تو حالات بہتر ہو جانے چاہیے، کہ وہ روحانی اعتبار سے بہتر تو ہوں گے، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ سب کچھ یہاں پر میٹھا میٹھا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ آپ امیر المومنین کے اس جملے کو کس طریقے سے وزن کرتے ہیں، کس طرح سے اس کو کریڈٹ کرتے ہیں، کس طرح سے اس کو اسیس کرتے ہیں؟ کہ امیر المومنین یہ فرماتے ہیں، یہ نہج البلاغہ کا مارکۃ العرا جملہ ہے، کہ مولا یہ کہتے ہیں کہ میں اگر مومن کی ناک پر ضرب لگاؤں تب بھی وہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا، اور اگر منافق کو میں دنیا بھر کی دولت بھی دے دوں تب بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. یہ تو ایک اسٹیپ اور آگے چلے گئے کہ دنیا کی ساری نعمتیں, دنیا کی ساری دولتیں اگر میں اس کے سامنے ڈھیر کر دوں تب بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس کا فیصلہ خود پیغمبر اکرم کی زبان سے ہو چکا کہ اے علی تجھ سے مومن کبھی بغض نہیں رکھے گا, منافق کبھی محبت نہیں کرے گا. یہ جو امیر المومنین کہہ رہے ہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے فلیستعد للفقر, تو پھر وہ آمادہ ہو جائے کہ پھر تو اس کو مختلف قسم کی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. میں نہیں کہہ رہا کہ انسان خامہ خواہ اپنے پیر پر کلہاڑی مارے, لیکن اسے امتحان کے لیے آمادہ ہونے کی ضرورت تو بہرحال ہے, تیار ہونے کی ضرورت تو بہرحال ہے. اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر سب کچھ میٹھا میٹھا ہے, سب کچھ فیوریبل ہے, ایسا نہیں ہے. یہ آئیڈیل دنیا نہیں ہے, یہ آئیڈیل ورلڈ نہیں ہے. یہ ایک ایسی لیبورٹری, ایک ایسا امتحان کا مرکز ہے کہ جہاں پر انسان کو چھانا جائے گا. آیت کا ترجمہ اب سنیے. پروردگار فرماتا ہے کہ لو یؤجل اللہ للناس الشر استعجالہم بالخیر. یہ بھی تو بتاؤ کہ جتنی جلدی تم ثواب کے لیے مچاتے ہو اتنی ہی جلدی اگر ہم عذاب میں کرنے لگیں تو کوئی بچے گا؟ یہ قرآن ہے. تم یہ بھی تو ذرا سو, لو اگر یؤجل اللہ, اللہ بھی جلدی مچائے للناس لوگوں کے لیے الشر, وہ چیز جو ان کو ناپسند ہے جو انہوں نے گناہ کیے ہیں, اگر اسی کی سزا پنشمنٹ بھی جلدی جلدی ملنا شروع ہو جائے, استعجالہم بالخیر جس طرح سے وہ ثواب کے لیے جلدی مچاتے ہیں لقوزیا, تو پھر کوئی بچے گا؟ پھر کوئی نہیں بچے گا. پروردگار کا منصوبہ یہ ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر معاملات کو ڈیلے کیا جائے تاکہ امتحان کی اسپرٹ باقی رہے.
کیا بات ہے,
ایک
کیا بات ہے,
نمبر ایک کہ اس کی امتحان کی اسپرٹ باقی رہے, نمبر دو یہ امتحان کا ماحول باقی بھی رہے, اور پھر اس مہلت کے نتیجے میں اگر کوئی حر بن کر توبہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو موقع دیا جائے, فیسیلیٹیٹ کیا جائے. پروردگار عالم نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایسا ہے کہ جو مومن بن سکتا ہے اس پوٹینشیل مومن کو ضائع کیا جائے, یہ پروردگار عالم نہیں چاہتا, یہ پروردگار کی پالیسی نہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز, بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد. ایک عرصے تک میں یہ سمجھتا رہا کہ سائنس کا فوکس ہے وائی کے اوپر. ایک عرصے تک میں سوچتا رہا, سمجھتا رہا اپنے ٹین ایج کے اندر کہ سائنس کا فوکس ہے وائی کے اوپر, جو غلط ہے. سائنس کا فوکس وائی پر نہیں ہے, فلسفے کا فوکس ہے وائی کے اوپر, سائنس کا فوکس ہے ہاؤ کے اوپر. فلسفہ کیوں کی تلاش میں رہتا ہے, سائنس کیوں کی تلاش میں نہیں ہے, سائنس ہاؤ کی تلاش میں ہے. فلسفہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے, سائنس یہ کہتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے. اچھا آپ دیکھیے گا, ظاہر ہے کہ وہ افراد جو ان سبجیکٹس کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں وہ ان باتوں کو زیادہ بہتر طور پر محسوس کر سکتے ہیں. کئی مرتبہ تعبیرات ایسی ہوتی ہیں کہ مکس اپ ہو جاتی ہیں. سائنٹیفک بہت ساری تھیوریز ایسی ہیں کہ جن کو ڈسکس کرتے ہوئے اسی کیوں کے لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے, مگر وہ تسامو ہے. یعنی وہ ایک لفظ کا, ایک اصطلاح کا ایسا استعمال کہ جو ویل پلیسڈ نہیں ہے. وہاں پر یہ تعبیر اس طریقے سے آنی نہیں چاہیے, مگر آتی ہے, بول دیتے ہیں ہم بھی. مگر کیا واقعا سائنس کا فوکس کیوں کے اوپر ہے؟ سائنس کی کامیابی ہی یہ ہے کہ اس نے کیوں کو اگنور کر دیا. اس نے کہا ایسا کیوں ہوتا ہے, وی ڈونٹ نو, ہمیں نہیں پتا اور ہمیں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے. ہمارا فوکس اس بات کے اوپر ہے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے. سورج کی روشنی اگر آ رہی ہے تو اس روشنی کے زمین کے اوپر اثرات کیا کیا ہیں, اس کے زمین کے اوپر آنے سے کیا کیا چیزیں کس کس طریقے سے رسپونڈ کرتی ہیں, ریئیکٹ کرتی ہیں. زمین کے اوپر اس کے اثرات کیا ہیں, فصل کے اوپر اس کے اثرات کیا ہیں, یہ تمام تر چیزیں ہاؤ سے تعلق رکھتی ہیں. ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے. اسی کو ہم ڈسکور کر رہے ہیں, اسی کو ہم انفولڈ کر رہے ہیں, اسی کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا, اسی کو ہم ہٹا رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر, اس کائنات کے اندر, اس یونیورس کے اندر ایسا ہو تو ایسا ہو جاتا ہے. اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو یا تو لڑ لیں, اور یا ہم کہیں کہ نہیں, جب سمجھ میں آ گیا کہ ایسا ہونے سے ایسا ہوتا ہے तो अब हम क्या करें कि ऐसा करने से ऐसा हो जाए, हम ऐसा करें तो ऐसा हो जाए, और उसी के नतीजे में हाइपोथेसिस होता है, थ्योरी डेवलप होती है, और उसके बाद तजुर्बात की रोशनी में इन्वेंशन हमारे सामने आ जाती हैं। H2O ये पानी के लिए उन्होंने फार्मूला बताया, इसमें क्यों क्या है, ऐसा है हाइड्रोजन के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल हैं, इनको मिलाप होता है तो पानी बन जाता है, या पानी इस तरीके से हमारे सामने होता है, इसमें क्यों क्या है, कुछ भी नहीं। देखिए ब्रदरान अजीज, आप जिस चीज़ को अनफोल्ड कर रहे हैं, आप जिस चीज़ को डिस्कवर कर रहे हैं, वो क्या है, उसके अंदर आपको क्यों की तलाश है, वो फलसफे का मौजू है, या आपको इस बात की तलाश है कि इसके अंदर क्या कैसे होता है। अब साइंस के साथ अगर आप खुदा को मिला लें, यानी यहाँ पर तो ये कहा जाता है ना कि नेचर ब्लाइंडली उन चीज़ों को उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इस्लाम कहता है कि अगर आखिरी क्यों की तलाश में हो तो वो आखिरी क्यों है खुद परवरदिगार आलम, वो खुदा है, यानी उसने ऐसा किया है, क्यों किया है वो बेहतर जानता है, ये राज है परवरदिगार आलम का। बहुत खूब, जिस तरीके से परवरदिगार आलम ने इस कायनात के अंदर उमूर तकवीनी के अंदर ये तमाम तर चीज़ें रखी हैं, और उन्हीं को स्टडी करना हम अपनी मेराज समझते हैं, उसी की बुनियाद पर हम मुहक्किक कहलाते हैं, उसी की बुनियाद पर हम रिसर्च स्कॉलर कहलाते हैं, कि हमने उन चीज़ों को अनफोल्ड कर दिया, उन चीज़ों को समझ लिया। इस्लाम जो हमें समझाता है वो यही है कि मामला इस दुनिया के अंदर दूसरे अंदाज से भी हैं, ये दुनिया आइसोलेशन में नहीं है, इस दुनिया का एक ताल्लुक आखिरत के साथ भी है। जब इंसान इस दुनिया की लिमिट्स के अंदर रहते हुए चीज़ों को स्टडी करता है तो यहाँ तक तो वो पहुँच जाएगा ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से, मगर जब इस दुनिया की आइसोलेशन को वो ख़त्म कर दे, वो समझे कि नहीं ये दुनिया आइसोलेटेड नहीं है, इसका एक ताल्लुक, इसका एक रब आखिरत के साथ है, हियर आफ्टर के साथ है। अब जब वो रब उसको समझ में आएगा, और वो रब कैसे समझ में आएगा, यही मेटाफिजिक्स है, यही वो चीज़ है कि जिसको उमूर गैब से ताबीर किया जाता है। तो परवरदिगार आलम ने क्या कहा कि ज़ालिकल किताबु ला रायब फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अगर तुम गैब पर ईमान नहीं रखते हो तो ये कुरान तुम्हारे लिए नहीं है, ये इस्लाम तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम ये मान रहे हो कि ये दुनिया आइसोलेटेड है, इसका कोई ताल्लुक आखिरत के साथ नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ना कोई खुदा है, ना कोई जन्नत है, ना कोई जहन्नम है, ना कोई हिसाब किताब है, ना कोई यौमुद्दीन है, ना कोई मालिक यौमुद्दीन है। जब क़यामत ही नहीं है, जब गैब ही नहीं है, फिर ये किताब तुम्हारे लिए नहीं। ये किताब किन की हिदायत करेगी, जो कम से कम इन प्रिंसिपल इतना समझ जाएं कि ये दुनिया आइसोलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिवली इस दुनिया को देखा जाएगा तो मामलात सारे समझ में आ जाएंगे। ये दुनिया उसी वक्त समझ में आएगी जब इसको आखिरत के साथ जोड़कर इंसान देखे, फिर उसके बाद चीज़ें उसके लिए वाजे होना शुरू हो जाएंगी। ये क्या है, ये भी हाउ है, इसके अंदर भी उस रब ही को समझना है कि ऐसा हो तो ऐसा हो जाता है। अब इस दुनिया के अंदर अगर एक इंसान आइसोलेशन में हो तो इतना तो उसको समझ में आ जाएगा कि रोटी कैसे पकती है, तजुर्बात की वजह से, आग के ऊपर तवा रख के और तवे के ऊपर आटे को मखसूस अंदाज से अगर रख दिया जाए तो वो रोटी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ये सब हाव ही तो है। और फिर उसके बाद इंसान उसको खा ले तो उसकी भूख मिट जाती है, ये भी तो हाव है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। प्यास लगती है, पानी पी लिया जाए तो प्यास बुझ जाती है। ये वो सारी चीज़ें कि जिनके रब को इंसान अपने तजुर्बात की वजह से समझ लेता है, वरना तो ज़िंदा ही नहीं रह पाएगा। जब आगे बढ़ती है बात और मज़ीद तहकीकात होती हैं तो बात ईजादात तक चली जाती हैं, कि जिनको फिर उसके बाद कहा जाता है कि साहब ये तो आउट ऑफ द वे जाकर किसी चीज़ को एक्सप्लोर किया और कोई नतीजा हमारे सामने आ गया, यही है ना। अब इस्लाम कहता है कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं कि जो इस तरह से समझ में नहीं आएंगी। हाँ, गैब पर अगर तुम्हारा ईमान है तो अब हम तुम्हें यह भी बताते हैं कि वो हाउ क्या है। मसलन अब आप मुझे बताइए, सदका देने से बलाएं दूर हो जाती हैं, ये आप किस साइंसदान की किताब के अंदर पढ़ेंगे? जमीन में हल चलाने से गल्ला पैदा हो जाता है, ये तो तजुर्बे से समझ में आ जाएगा, बहुत तवज्जो कीजिएगा। ज़मीन में अगर हल चलाया जाए ट्रैक्टर के ज़रिए से, या जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल हल है उसके ज़रिए से, तो यकीनन ज़मीन से गल्ला उग आएगा, ये इंसान तजुर्बात से सीख लेगा। उसके लिए सूरज की रोशनी का अपना असर होगा, ये भी वो सीख लेगा। पानी देना पड़ेगा, ये भी तजुर्बात से उसको समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। लेकिन ये मुझे बताइए, बीमार हो गए तो दवा खाने से सेहतमंद हो जाते हैं, ये भी तजुर्बा से समझ में आ जाएगा, मगर ये मुझे बताइए कि सदका देने से बीमारी नहीं आएगी, ये किस साइंसदान की किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा? ये मुशाहिदे से बाहर का मामला है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं तो किसी गैब की दुनिया को मानता ही नहीं हूं, तो ये जुमला उसके लिए नहीं है, ये जुमला उसके लिए नहीं है, फिर ये तालीम उसके लिए फायदेमंद भी नहीं है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं नहजुल बलागा के अंदर, इस्तंज़िलु रिज़्क़ा बिस्सदक़ा, अपने रिज़्क़ को नाजिल करवाओ सदके के जरिए से। अब अगर एक शख्स है वो कहे कि ये रिस्क हासिल करना ये तो मेरी कलाकारी है, पसीना मैं बहाता हूँ, सुबह से शाम तक मेहनत मैं करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी रोज़ी कमाता हूँ, तो ना वो खुदा को मानता है, ना खुदा को राज़िक मानता है, ना उसकी रज़ाकियत को मानता है, ना तवक्कुल की बहस आएगी, ना तवस्सुल की बहस आएगी। ये गुफ्तगू तो किससे की जाएगी? ये बात तो उससे की जाएगी कि जो नहीं, इन तमाम तर चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अब अमीरुल मोमिनीन समझा रहे हैं कि मैं तुम्हें हाउ बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक रब इन चीज़ों का इन चीज़ों के साथ है, जिस तरह से हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ रब को तुमने समझकर फार्मूले को डिस्कवर कर लिया। अगर तुम चाहते हो कि उन मामलात को भी अनफोल्ड करो, तो अब हम तुम्हें बताते हैं कि देखो यहाँ पर रब क्या है, यहाँ पर यह हाउ कौन सा है कि जो पूरी ताकत के साथ इन्फोर्स्ड है, कि तुम अपने रिस्क को नाजिल करवाना चाहते हो, एक तुम्हारी एफर्ट है, वो तुम्हें करनी है, मगर जिस तरीके से कैटलिस्ट उस रिएक्शन को फास्ट कर देता है कि अगर वो कैटलिस्ट ना हो तो वो रिएक्शन स्लो रहेगा, लेकिन अगर उसे ऐड कर दिया जाए तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। अमीरुल मोमिनीन समझा रहे हैं कि सदका उस कैटलिस्ट का नाम है कि जिसके नतीजे में हासिल होने वाला रिस्क बहुत तेजी के साथ तुम तक पहुंचता है। इस्तंज़िलु रिज़्क़ा बिस्सदक़ा, अपने रिज़्क़ को नाजिल करवाओ, ये इस्तिंज़ाल बाब इस्तिफ़ाल है अरबी के एतबार से, जिसके अंदर तलब का मतलब मौजूद है कि नाजिल करवाओ अपने रिज़्क़ को। अपने मरीजों की शिफा का एहतमाम करो, दाऊ मरज़ाकुम बिस्सदक़ा, सदक़े के ज़रिए से अपने मरीजों की दवा इलाज उसका एहतमाम करवाओ। भाई माँ बाप की खिदमत करो, तुम्हारी ज़िंदगी तूलानी हो जाएगी। देखिए एक्सरसाइज करने से ज़िंदगी तूलानी हो जाएगी, ये तो हमको समझ में आता है, इसका ताल्लुक ऑब्जर्वेशन के साथ, इसका ताल्लुक तजुर्बे के साथ है, मगर माँ बाप की खिदमत करने से, उनके साथ अच्छी तरह से बोलने से, गुफ्तगू करने से, उनको कोई तोहफा देने से, क्या इससे भी ज़िंदगी तूलानी हो जाती है? क्या सिर्फ इतना ही नहीं होता, उल्टा भी होता है। अगर इंसान माँ बाप के साथ बुरा सलूक करे तो ज़िंदगी मुख्तसर हो जाती है। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक को बाकी रखो, तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर बरकत आ जाएगी, इजाफा हो जाएगा, तुम्हारा रिस्क भी बढ़ जाएगा। ये ताल्लुका, ये हाउ, ये कौन बताएगा? अब आप कहें कि क्यों ऐसा होता है, परवरदिगार आलम ने इसको इसी तरीके से रखा है, इसी तरीके से रखा है, इन दोनों चीज़ों के दरमियान एक ताल्लुक को खुदा ने इस्टेब्लिश किया है। वो ना बताए तो हमें नहीं पता चलेगा, वो बताए तो हमें पता चलेगा, मगर वो बताए तो मानेगा कौन? मानेगा वही कि जो गैब के ऊपर ईमान रखता है, वरना इस पूरी तालीम का किसी किस्म का कोई इफेक्ट और कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब आइए वापस ज़रा इस आयत को सुनिए, किताब उन अनजलनाओ इलाइका, ए हबीब हमने ये किताब आप पर नाजिल ही इसलिए की है, लितुखरिजन नासा मिना ज़ुलुमात इला नूर, ताकि अंधेरों में जो टामक टोइयां मार रहे हैं वो अंधेरों से रोशनी की तरफ आए। अगर हम आप पर वही नाजिल नहीं करेंगे तो ये सारे हाउ, ये सारी चीज़ें, ये सारे रब, ये सारे लिंक्स, ये अनफोल्ड नहीं हो पाएंगे। ये हमने आप पर नाजिल ही इसलिए किया है ताकि आप इनको बताएं। क्यों बताएं? बे इज़्न रब्बिहिम, इनके रब की इजाज़त से आप ये काम कर रहे हैं। परवरदिगार ने अपनी रुबूबियत का हवाला दिया है। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। माँ की मोहब्बत, माँ की ममता, बाप की शफ़क़त, उसकी वजह से वो इस काबिल बनता है कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। परवरदिगार ने अपनी रुबूबियत का हवाला दिया है कि हबीब ये हो सकता था कि हम पैदा करके इनको छोड़ देते, मगर जब माँ अपनी मोहब्बत की वजह से रुक जाती है और बच्चे को फेंक नहीं देती, بلکہ اسے اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتی ہے تو وہ خدا جو اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان ہے وہ کیسے پیدا کر کے چھوڑ دے گا؟ ہم یہ سارا نظام اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ ان کے رب کی اجازت سے ان کاموں کو انجام دیں۔ لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، اس راستے کی طرف لے کر آئیے، الى صراط العزیز الحمید۔ جناب زینب کے لیے بہت سخت ہے کہ جناب زینب یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرے جد کی وہ پوری محنت جو انہوں نے کی ہے 23 برسوں میں، وہ ساری کی ساری محنت اس کے اوپر پانی پھیرنے کی کوشش کی جائے، اس کو ضائع کرنے کی کوشش کی جائے۔ لہٰذا جناب زینب اس موقع پر اسٹینڈ لیتی ہیں اور جناب زینب سمجھاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ دیکھو مہلت کا فلسفہ کیا ہے، یہ جو چیز تم کہہ رہے ہو کہ عزت اور ذلت، یہ عزت اور ذلت کی غلط تطبیق ہے، تم نے غلط سمجھا ہے۔ اگر تم اس طرح سے سمجھ رہے ہو کہ چیز ہو جائے گی، غلط ہے۔ یہ پروردگار عالم کا نظام ہے۔ پہلی آیت عاقبت، دوسری آیت مہلت، تیسری آیت شہادت، جو کل میں بات کر رہا تھا کہ پہلی آیت کے اندر جناب زینب نے عاقبت، آخر جو اینڈ رزلٹ ہے، اس کی طرف متوجہ کیا۔ دوسری آیت کے اندر جناب زینب نے مہلت کے کانسیپٹ کو سمجھایا کہ پروردگار نے جو مہلت اس دنیا کے اندر دی ہے، کافر یہ نہ سمجھیں کہ یہ مہلت ان کے لیے بہتر ہے، نہ، یہ پروردگار عالم کا وہ نظام ہے جس کو سمجھانے کی خدا نے کوشش کی ہے کہ پروردگار اس دنیا کے اندر فوراً گرفت میں نہیں لیتا، ان کو بھی ڈھیل دیتا ہے کہ جن کے بارے میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ حر صفت افراد، زہیر ابن قیم، ایسے کتنے ہی افراد ہیں، آپ اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ کریں، آپ کو افراد ملیں گے۔ ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ اگر پروردگار عالم نے گناہ پر فوراً گرفت رکھی ہوتی تو ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچ سکتا تھا۔ معصوم تو وہی ہیں، وہ جو 14 ہیں، یا وہ کہ جن کی زندگی کے اندر عصمت کبرا نہ ہو تو عصمت صغرا ضرور ہے، جیسے حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام۔ ورنہ اس دنیا کے اندر کون اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا؟ پروردگار کیا فوراً گرفت میں لیتا ہے؟ نہیں۔ وہ افراد کہ جن کے بارے میں اس بات کا امکان ہے کہ وہ توبہ کر کے پلٹ آئیں گے، وہاں پر بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اور جو توبہ نہیں کرنے والے، یزید صفت افراد، فرعون، دوسرے ایسے مشرکین کہ جو اپنے شرک کے اوپر مصر ہیں، جو اپنے کفر کے اوپر اصرار کرنے والے ہیں، پروردگار عالم اتمام حجت کے لیے۔ دیکھیے برادران عزیز، خدا کو اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ یہ بھاگ جائے گا، پروردگار عالم کو اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو امیر المومنین نے دعائے کمیل کے اندر سمجھائی ہے، لا یمکن الفرار من حکومتک، کیا پروردگار یہ تو دنیا والے ہیں کہ جن کی مملکتیں محدود ہیں، کہ جن کی حدود ہیں، جن کی بارڈرز ہیں، کہ جہاں سے اگر کوئی نکل جائے تو پھر اس کے بعد وہاں کے مقتدر صاحبان اقتدار پریشان ہو جائیں کہ ان کو واپس کیسے گرفتار کیا جائے، مگر تو وہ ہے کہ جس کی کوئی سرحد نہیں ہے کہ جہاں پر تیرا اقتدار ختم ہو جاتا ہو۔ لا یمکن الفرار من حکومتک، لہٰذا خدا کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس دنیا کے اندر نمبر ایک، یہ دنیا آئیڈیل نہیں ہے، نمبر دو، اس دنیا کے اندر کچھ نظام ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے آخرت کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ دنیا کے اندر پروردگار عالم نے اگر فوری گرفت کا اہتمام کیا ہوتا تو نہ توبہ کا کوئی امکان ہوتا اور نہ حجت تمام ہوتی، جو امتحان کی اسپرٹ ہے وہی ختم ہو جاتی۔ اگر پروردگار عالم نے فوراً ہر چیز کے اوپر ثواب اسی طریقے سے جیسے وہ جنت میں دینے والا ہے، اگر یہاں پر دینا شروع کر دیا ہوتا تو برادران عزیز، پر امتحان کسی چیز کا باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا یہ وہ ہاؤ ہے، یہ وہ نظام ہے کہ جو پروردگار عالم نے رکھا ہے۔ اس کو انفولڈ کیا، بالکل انفولڈ کیا، اس پر گفتگو کی ہے، بالکل گفتگو کی ہے، قرآن مجید بھرا ہوا ہے، نہج البلاغہ کے اندر اس کے اوپر بہت بات ہوئی ہے، اصول کافی کے اندر اس کے اوپر بہت گفتگو بھی ہے، پورے چیپٹرز اس کے اوپر موجود ہیں کہ پروردگار عالم، یعنی بعض تو تعبیرات عجیب ہیں۔ مثلا ایک جملہ جو روایت کے اندر آیا ہے اس کو بھی ذرا سنیے اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں کہ میدان قیامت میں پروردگار ایک غریب مومن سے اس طرح سے ایکسکیوز کرے گا کہ جس طرح سے ایک دوست سے ایکسکیوز کرتا ہے۔ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ایک غریب سے، ایک غریب مومن سے کہ جس نے غربت کی وجہ سے اس دنیا کے اندر سخت حالات کے اندر زندگی گزاری ہے، امتحان ایک مقصد تھا پروردگار کا. ہم اس دنیا کے اندر دعا بھی مانگتے ہیں، بہت سو کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، امتحان کا انداز بدل جاتا ہے، مگر اگر نہیں ہوا تو اب کیا؟ میدان قیامت میں روایت کے جملے یہ الکافی کی روایت ہے کہ پروردگار اس طرح سے عذر خواہی کرے گا، معذرت کرے گا، جس طرح سے ایک بھائی چھوٹے بھائی سے معذرت کرتا ہے، ایک دوست دوست سے معذرت کرتا ہے. یعنی میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ اے میرے بندے مومن، ایسا نہیں تھا کہ میں تجھ سے ناراض تھا، ایسا نہیں تھا کہ میں تجھے پریشان دیکھنا چاہتا تھا. اچھا چھوڑو، اب جو ہوا اس کو بھول جاؤ، اب بتاؤ کہ تمہیں کیا ایسا چاہیے کہ جو پیش کیا جائے اور تم راضی ہو جاؤ. برادران عزیز، یہ چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے، یہ چھوٹا اسٹیٹس تو نہیں ہے. اب اسی کو ذرا سمجھنے کے لیے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک بہت ہی پیارا جملہ ہے چھٹے امام کا. آنیسٹلی اسپیکنگ، مجھے ذاتی طور پر بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹچ کرتی ہیں، دل کو واقعا چھو جاتی ہیں. چھٹے امام کا جملہ ایسا ہی ہے. چھٹے امام کے سامنے کسی بندہ مومن نے اپنے حالات کی سختی کا ذکر کیا کہ مولا بہت غربت ہے، پریشانی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، مصیبت ہے. تو چھٹے امام نے اس کو ایک الگ انداز سے سمجھایا. اب وہ کیا انداز تھا؟ چھٹے امام کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو سنا ہے کہ تم بہت صاحب مال ہو، تمہارے پاس بہت دولت ہے. اچھا وہ بھی سوچنے لگا ایک لمحے کے لیے کہ ایسا تو نہیں کہ میں بھول گیا ہوں، کہیں رکھا ہوں میں نے. بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے 25 بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں، وہ خود بھول جاتے ہیں کہ کس اکاؤنٹ کے اندر ہم نے کیا رکھا ہوا ہے. تو ایٹ ونس اس نے سوچا کہ ایسا تو نہیں کہ میں خود بھول رہا ہوں. تو اس نے ریکال کرنے کی کوشش کی، پھر اس نے کہا کہ نہیں مولا، مجھے تو کچھ بھی ایسا یاد نہیں آ رہا، حالات بہت خراب ہیں، مشکل ہیں، پریشانیاں ہیں. تو چھٹے امام نے کہا نہیں، میرے پاس بالکل کنکریٹ انفارمیشن ہے، الفاظ میرے ہیں، مطلب امام کا، کہ میرے پاس بالکل کنکریٹ انفارمیشن ہے، یو آر ویری ویل آف، ویل ٹو ڈو، تم غریب نہیں ہو، تم فقیر نہیں ہو. کافی دیر اس نے سوچا، اس کے بعد کہا مولا سب تو میرا مذاق اڑاتے ہیں، آپ بھی اگر اسی طرح سے کہیں تو آپ کو تو میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، آپ تو امام ہیں، کوئی دوسرا ہو تو پھر بھی کچھ سامنے سے کہا جا سکتا ہے، آپ کو میں کیا کہہ سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. مولا معاملہ ایسا ہے کہ واقعا میں بہت پریشان، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں سامنے سے کوئی کامنٹ تو نہیں کر سکتا. امام نے کہا نہیں، میں کوئی مذاق بھی نہیں کر رہا، میں بہت سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، میرے پاس بالکل صحیح انفارمیشن ہے کہ تم غریب نہیں ہو، تم فقیر نہیں ہو. کہا مولا پھر سمجھائیے، سمجھ میں نہیں آ رہا. اب امام کہتے ہیں کہ ایک بات بتاؤ، ہم آل محمد سے محبت کرتے ہو؟ ہاں مولا بالکل، آپ سے محبت کرتا ہوں، اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. امام کہتے ہیں ایک بات بتاؤ، کتنے میں بیچو گے، کتنے میں بیچو گے؟ کیا مطلب کتنے میں بیچو گے؟ کیا مطلب کرنسی میں بدل رہا ہوں، 100 روپے میں بیچو گے؟ کیا مولا 100 روپے کی کیا حیثیت ہے آپ کی محبت کے مقابلے میں 100 روپے؟ کہا ٹھیک ہے، تھوڑا بڑھاتے ہیں اس کو، 10,000 روپے میں بیچ دو گے؟ کہا مولا 10,000 روپے کیا حیثیت ہے آپ کی محبت کے مقابلے میں؟ کہا اوکے، لاکھ میں؟ نو. 10 لاکھ میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 1 کروڑ میں؟ 10 کروڑ میں؟ 1 ارب؟ 2 ارب؟ 3 ارب؟ کتنا تمہیں ملے کہ تم ہماری محبت کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ کہا مولا دنیا کی اگر ساری دولت مل جائے تب بھی آپ کی محبت بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام کہتے ہیں دنیا کی ساری دولت مل جائے گی تب بھی ہماری محبت بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کہ نہیں مولا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امام کہتے ہیں ایک بات بتاؤ، جس کے پاس اتنی مہنگی چیز موجود ہو وہ غریب ہو سکتا ہے؟ وہ فقیر ہو سکتا ہے؟ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، فقیر نہیں ہو سکتا. یعنی امام یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ اپنے حالات بدلنے کی کوئی کوشش نہ کرو، اپنی معاش کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کرو؟ نہیں، یہ نہیں کہا امام نے. کوشش کرو، کوشش کرو، مگر سوچنے کا رخ بدلنا چاہیے. کبھی اس انداز سے بھی انسان سوچے، کبھی اس اینگل سے بھی انسان سوچے. دیکھیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کا یہ جملہ ہمارے نوجوان دوست اگر ہو سکے تو اس کو یاد رکھیں، نہج البلاغہ ہی کے اندر ہے. امیر المومنین کہتے ہیں کہ مصیبتوں میں سے ایک مصیبت من البلا ہے، मुसीबतों में से एक मुसीबत है फाका, पैसे का ना होना, कहिए मुसीबत। पॉवर्टी को इस्लाम सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, काइंडली अंडरस्टैंड करें इस बात को। इस्लाम ये नहीं कर रहा है कि लोगों को गरीब होना चाहिए ना, लेकिन अगर गुर्बत के जरिए से इम्तिहान है तो इंसान खंदा पेशानी से उसका मुकाबला करे। मौला कह रहे हैं कि मुसीबतों में से एक मुसीबत, परेशानियों में से एक परेशानी है फाका, मिनल बलाए अलफाका। फिर फरमाते हैं वह अशद्दो मिनल फाका, मगर याद रखना कि ये एक मुसीबत है, इससे बड़ी मुसीबत मौजूद है। वह अशद्दो मिनल फाका मरदुल बदन, फाके से बड़ी मुसीबत है तुम्हारे जिस्म का बीमार हो जाना। और फिर फरमाते हैं कि ये जिस्म का बीमार होना ये भी एक मुसीबत है, मगर इससे भी बड़ी एक मुसीबत मौजूद है। वह अशद्दो मिन मरदिल बदन मरदुल कल्ब, तुम्हारे रूह और तुम्हारे दिल का बीमार होना तुम्हारे जिस्म के बीमार होने से बड़ी मुसीबत है, वो उससे भी बड़ी मुसीबत। आप कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे कि जिसके जरिए से किसी हासिद के दिल से हसद को निकाल सके, किसी मगरूर के दिल से तकब्बुर को निकाल सके, किसी ग्रीडी के दिल से लालच को निकाल सके, आप कौन सा उसको इंजेक्शन लगाएंगे? ये बहुत बड़ा मसला है। और फिर अमीरुल मोमिनीन अदर वे राउंड दूसरे अंदाज से भी समझाते हैं, वो कहते हैं कि नेमतों में से एक नेमत है पैसे का होना, है कि नेमतों में से एक नेमत है पैसे का होना। फिर मौला कहते हैं मगर उससे बड़ी नेमत है तुम्हारे जिस्म का सेहतमंद होना। अगर कोई इंसान उसके वेटेज को समझे, अक्सर एक जुमला मैं कहा करता हूँ, आज भी कहता हूँ कि यकीन जानिए बारज़ माजरत बहुत सारे अफराद साहिबान सरवत होते हैं, मगर उनके मुकाबले में मुझे वो मजदूर बहुत ज़्यादा दौलतमंद नज़र आता है। अगर पैसा होने के बावजूद रात की नींद के लिए मुट्ठी भर के गोलियां खानी पड़े, और उसके मुकाबले में वो मजदूर सारा दिन मेहनत करने के बाद फुटपाथ के ऊपर ईंट को तकिया बनाकर मज़े से सो जाए, यकीन जानिए कि मुझे उस पैसे वाले के ऊपर रश्क नहीं आता, उस मज़दूर की सेहत पर रश्क आता है। क्या परवरदिगार आलम ने उसको नेमत दी है, अगर एक इंसान सोचे तो ये बहुत बड़ी नेमत, बड़ी जुर्रत और जसारत है। कभी कभी लतीफ़ों में और इस तरह की बातें आ जाती हैं नावलों के अंदर, कभी मूवीज़ के अंदर, कि जितनी बीमारियां हैं वो सब आ जाएं मगर पैसा होना चाहिए। नहीं बरादर अज़ीज़, मैं कोई शायरी नहीं कर रहा ना कोई खिताबत कर रहा हूँ, इंसाफ की बात यह है। अमीरुल मोमिनीन के इस कॉल को भी अगर आप जहन में रखें और उसके बाद आप तज़्ज़िया और तहलील की मंजिल से गुजारते चले, इसको यूँ भी देखिए, यूँ भी देखिए कि खुदा ना करे किसी के गुर्दे फेल हो जाते हैं तो डायलिसिस करवाए, पूरे प्रोसेस से गुजरे, और फिर उसके बाद भी वो रिजल्ट तो हासिल नहीं हो पाएगा जो नेचुरल गुर्दे परवरदिगार आलम ने दिए थे। वो जो कहा जाता है ना फैक्ट्री फिटेड की बात अलग होती है, CNG आप अलग से लगवाएं किट, और एक ये है कि नहीं वो फैक्ट्री फिटेड है, दोनों की परफॉर्मेंस के अंदर फर्क होगा। जो फैक्ट्री फिटेड है वो फैक्ट्री फिटेड है, ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी वो रिजल्ट नहीं आएगा, डायलिसिस के बाद भी वो रिजल्ट नहीं आएगा, लाखों खर्च करने के बाद। जो मुखय्यरीन होते हैं कि जिनकी वजह से वो चीज़ें फ्री में भी हो जाती हैं, लेकिन जो उसके ऊपर कॉस्ट आती है लाखों, मशीन को देख लें उसकी कितनी कॉस्ट है, उसकी बनावट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसके ऑपरेशन, उसके मेंटेनेंस। तो इंसान ज़रा सोचे तो सही कि अगर परवरदिगार आलम ने उसको सेहतमंद गुर्दे दिए हुए हैं तो करोड़पति बनाया है ना, अरबपति बनाया है उसे परवरदिगार आलम ने, उसे इतना गरीब भी नहीं रखा। अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर उसका कितना खर्चा है कि जो इन्हीं चीज़ों के अंदर जाएगा। इंसान सोचने के अपने अंदाज को मस्बत बना सकता है। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि मुश्किलों में से एक मुश्किल ये, नेमतों में से एक नेमत ये, पैसे का ना होना एक मुश्किल है, बहुत सारे काम इंसान नहीं कर पाता, ये मुसीबत है, मुश्किल है, मगर इससे बड़ी मुसीबत है तुम्हारे जिस्म का बीमार होना, और उससे बड़ी मुसीबत है, परेशानी है, तुम्हारी रूह और तुम्हारे दिल का बीमार होना। नेमतों में से एक नेमत तुम्हारे पास माल का होना, वो नेमत है, बेशक नेमत है, मैं नहीं कह रहा कि उसको नेमत ना माने, है नेमत, मगर उससे बड़ी नेमत है तुम्हारे जिस्म का सेहतमंद होना, और उससे बड़ी नेमत है तुम्हारी रूह का सेहतमंद होना। अगर एक इंसान अपने दिल के अंदर कनाअत के जज्बे को पैदा कर पाए, कंटेंटमेंट, वो दूसरों को देख कर जेलसी का शिकार ना हो, अगर वो किसी से हसद का जज्बा अपने दिल के अंदर महसूस करे, ये मैं आपके सामने एक ज़िमनन एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, बाज़ उलमाए अखलाक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जब उनसे किसी ने पूछा कि मैं अपने दिल में हसद महसूस करता हूँ, देखिए ये दुनिया, फिर मैंने अर्ज़ किया आइडियल जगह नहीं है किसी भी एतबार से, किसी भी एतबार से, یہ ہوتا ہے کہ انسان ابتدائی کسی مرحلے کے اندر خاص طور پر ٹین ایج کے اندر بعض افراد بعد میں بھی کسی اور کے لیے جیلسی فیل کرتے ہیں, حسد محسوس کرتے ہیں, اور وہ متوجہ بھی ہوتے ہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے, یہ ایک مشکل ہے. اپنے آپ کو انسان اندر سے گھلا رہا ہے, کھوکھلا کر رہا ہے, کیا کریں؟ اس سے نجات پانا بھی چاہتے ہیں مگر نجات نہیں پا پا رہے ہیں, کیا کریں؟ علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ جس سے حسد کرتے ہو نماز شب کے لیے اٹھو اور اس کے لیے اور زیادہ دعائیں مانگنا شروع کر دو, اس سے کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا تمہارے دل سے اس کے لیے حسد نکل جائے گا. جب انسان ہاتھوں کو بلند کر کے کسی کے لیے دعا مانگے اور تنہائی میں مانگے, دکھانے کے لیے نہیں, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ, یہ ایک علاج کہ جو بتایا گیا, ایسی کتنی چیزیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام کہتا ہے اس ہاؤ کو بھی تو ایکسپلور کرو, ورنہ تم اسی جاہلیت کے نظام کے اندر اسیر ہو کر رہ جاؤ گے. بس برادران عزیز, آخری مراحل کے اندر ہم اپنی بات کو داخل کریں. یزید کے دربار کے اندر ایک کوشش یہ جناب زینب کی تھی, بہت افیکٹو, بہت افیکٹو, اور ایک کوشش سید سجاد کی تھی, چوتھے امام کی کوشش. آپ ان دونوں خطبوں کو انالائز کریں. جناب زینب پیورلی آیات قرآن کے ذریعے سے گفتگو کر رہی ہیں اور جناب زینب نے حق ادا کر دیا, اور چوتھے امام نے اب اگلے مرحلے کے اندر جو کام ہونا چاہیے تھا اس کو انجام دیا. یعنی میں آپ کو اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان دونوں خطبوں کے اندر ایک منطقی ترتیب ہے, ایک لاجیکل سیکوینس ہے. یزید اب اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ ویسی کوئی حرکت کر سکے کہ جو اس نے دربار کے اندر کی تھی. یہ ایک بھی بنیادی فرق ہے. جناب زینب نے جو خطبہ دیا ہے وہ دربار میں دیا ہے, سید سجاد نے جو خطبہ دیا تھا وہ دربار میں نہیں تھا, وہ مسجد کے اندر تھا, مسجد اموی دمشق, وہاں پر سید سجاد نے خطبہ دیا تھا اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ دیا تھا. اب دیکھیے, اگر آپ جناب زینب کے خطبے میں دیکھیں گے تو آپ کو امیر المومنین کے فضائل اس طریقے سے نہیں ملیں گے, اشارتاً ملیں گے. جناب زینب نے قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے ان مسکنسیپشنز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جن پر ابھی میں نے بات کی, مہلت کا فلسفہ, عاقبت, عزت اور ذلت کیا ہے, ظاہری شوکت, تم تراک, یہی یا کچھ اور. جناب زینب کی پیشن گوئیاں تھیں جن پر میں کل بات کر چکا, یزید تو کچھ بھی کر لے تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا, لا تمو ذکرنا, ہماری وحی کو خاموش نہیں کر سکتا, جو داغ تیرے دامن پہ لگ گیا تو اسے مٹا نہیں سکتا. یہ جناب زینب کے خطبے کا خلاصہ ہے. لیکن اب اگر آپ دیکھیں سید سجاد کا خطبہ, جاہلیت ایک مرتبہ پھر پر تولنے کی کوشش کرتی ہے, اور کس طریقے سے, یزید کی طرف سے ایک ایفرٹ, مسجد دمشق مجمع عام, دربار کے اندر ڈگنیٹریز تھے, مجمع عام نہیں تھا, ڈگنیٹریز یعنی وہ افراد, سفیر, اس کے وزیر, اس کے بیوروکریٹس, اس زمانے میں آج کی اصطلاح کے اندر ان کو یہی کہا جائے گا, یہ سارے افراد وہاں پر موجود تھے. یزید خاص الخاص افراد کے ساتھ ایک جشن منا رہا تھا, اور اب مسجد اموی دمشق کے اندر ایک مجمع عام. یزید کی کوشش یہ ہے, خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ چیزیں جو دربار کے اندر ہوئی ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا جائے. خبریں باہر جا رہی ہیں, خبریں باہر پہنچ رہی ہیں عوام میں. پہلا جمعہ آیا اور اس جمعے کے اندر عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے, مسجد پوری بھری ہوئی ہے, اور ایسے میں سید سجاد اور دیگر قیدی لائے جاتے ہیں. ممبر کے اوپر جاتا ہے درباری خطیب. ممبر یہ بھی ایک اصطلاح ہے نا, ممبر. اور اس نے جا کر ممبر سے وہی سب کچھ کہنا شروع کیا کہ جو وہ کہا کرتا تھا. سالوں گزر چکے ہیں, بنو امیہ کے اس اقتدار کے دور میں یزید کے باپ کے زمانے سے ممبروں سے کیا بیان کیا جاتا تھا؟ امیر المومنین کے لیے گالیاں, سب و شتم, معاذ اللہ, برا بھلا کہنا. اگر گالیاں نہ دیں تو ان کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا تھا. یہ وہ بات ہے کہ جس کو مولانا مودودی نے بہت کرب کے ساتھ لکھا ہے, ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہے, لیکن بہرحال اس چیز کو انہوں نے خلافت و ملوکیت کے اندر ہائی لائٹ کیا کہ مسجد نبوی کے اندر, یعنی اگر آپ سوچیں شام, ہیڈ کوارٹر تو شام بن چکا ہے, کہاں؟ مدینہ منورہ, مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی، مسجد نبوی کے اندر ممبر، ممبر رسول، پیغمبر اکرم کا روضہ برابر میں ہے۔ مولانا مودود کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی قبر کے سامنے ممبر پر بیٹھ کر خطیب پیغمبر کی محبوب ترین شخصیت کو گالیاں دیتا تھا، یہ ممبر سے ہو رہا تھا۔ سید سجاد اسی کیفیت کے اندر ہتھکڑیاں بیڑیاں سب کچھ، اور ایسے میں سید سجاد یہ سب کچھ سن رہے ہیں۔ سید سجاد نے انتظار کیا، اس نے اپنی بات مکمل کی، اور اب سید سجاد نے خطبہ کسی مرحلے پر پہنچا اس کا، اور سید سجاد نے نیچے سے کہا، افسوس تیرے حال پر، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ کیا جملے! افسوس تیرے حال پر کہ تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا۔ کیا جملہ ہے! خدا کی قسم، پرائس لیس، یعنی اس جملے کی آپ کیا قیمت لگائیں گے؟ کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا، افسوس تیرے حال پر۔ اور اب سید سجاد اس جاہلیت کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سید سجاد کیا کہتے ہیں؟ اے یزید، اب میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اس لکڑی کے ڈھیر پر جا کر کچھ ایسا کہوں کہ جو خدا کی رضا کا باعث بنے۔ نہیں برادران عزیز، آپ نے غور نہیں کیا، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، اس طرح کے جملے بھولا بھی نہیں کرتا، لیکن آپ غور کیجئے۔ سید سجاد یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ممبر پر جانا چاہتا ہوں۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ اے یزید، میں بھی اس لکڑی کے ڈھیر پر جانا چاہتا ہوں۔ یہ ممبر کہاں رہا؟ اب یہ ممبر نہیں ہے، ممبر کا عنوان ہے۔ عنوان اچھا لے کر اگر غلط مطلب اسے پہنا دیا جائے، یہی جاہلیت ہے، یہی اندھیرا ہے، یہی ظلمت ہے۔ روشنی تو یہ ہے کہ وہاں سے اسے نکالا جائے، اس ڈارکنیس سے اس کو نکالا جائے۔ اگر ممبر پر علی کو سب و شتم کا نشانہ بنایا جائے، ابیوسیو لینگویج مولا کے لیے استعمال کی جائے، ممبر تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آل محمد کے فضائل بیان ہونے چاہیے تھے، ممبر تو وہ جگہ ہے کہ جہاں سے آل محمد کا پیغام بیان ہونا چاہیے تھا۔ اگر علی کو گالیاں دی گئی ہیں تو پھر وہ ممبر ممبر کہاں ہے؟ وہ ظاہری طور پر تو میں نظر آ رہا ہے کہ ممبر ہے، حسین ممبر، مگر وہ ممبر نہیں ہے، وہ لکڑی کا ڈھیر ہے۔ اب سید سجاد کہتے ہیں کہ میں بھی کچھ ایسا کہنا چاہتا ہوں کہ جو خدا کی رضا کا باعث بنے۔ دوسرے لفظوں میں سید سجاد یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ ایسا کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے بعد یہ لکڑی کا ڈھیر پھر سے ممبر بن سکے۔ یزید نے کوشش کی عزت ذلت ان الفاظ کو غلط جگہ پر منطبق کرے دربار کے اندر۔ یہاں پر وہ خود ہمت بھی نہیں کر پا رہا، درباری خطیب کو کہا کہ تو جا اور وہی کچھ کہے کہ جو تو کہنے کا عادی ہے۔ آج جو آپ جمعے کا خطبہ سنیں، یہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں اس کو تبدیل کیا گیا۔ اگر آپ خطبے سنیں گے برادران اہل سنت کے بھی، تو وہاں پر آپ کو ایک آیت نظر آئے گی، سنائی دے گی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا، اور آیت پوری وہ پڑھتے ہیں سورہ نحل کی۔ یہ آیت جہاں پر پڑھی جاتی ہے اسی جگہ پر گالیاں دی جاتی تھیں۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز کو کریڈٹ جائے گا اس بات کا، بنو امیہ کا واحد شریف انسان، حاکموں کے اندر واحد شریف انسان، کہ جس نے اس بات کا اعلان کیا اور فیصلہ کیا کہ ممبر سے علی کو گالیاں دی جا رہی، کہ اس کی جگہ پر یہ آیت پڑھی جائے۔ یہ آیت جہاں پڑھی جاتی ہے اس کو آپ سنیے اور تصور میں لے کر آئیں کہ اس مقام پر امیر المومنین کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے جو ممبر سے بیان نہیں ہو سکتے۔ سید سجاد نے جب یہ کہا تو کیا یزید راضی ہو گیا؟ یزید راضی نہیں ہوا، اس نے منع کیا۔ مگر یزید اب کمزور پڑتا جا رہا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یزید آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ جو وہاں پر موجود تھے ان لوگوں نے ہمت کی اور یہ کہا کہ یزید، ہم بنی ہاشم کا لب و لہجہ سننا چاہتے ہیں، ہم سننا چاہتے ہیں کہ بنی ہاشم کیسا بولتے ہیں، ہم نے بڑی تعریف سنی ہے ان کی خطابت کی، اس کو بولنے دیں۔ یزید کا اپنا بیٹا جس نے یزید کے مرنے کے بعد خود یزید کو ڈسون کر دیا، اس نے بھی اس موقع پر کہا کہ بابا اس کو بولنے دو، اس قیدی کو جانے دو، یہ کیا بولے گا؟ کہ نہیں، اگر جائے گا تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ یزید کہتا ہے، یزید کا بیٹا کہتا ہے، بابا قیدی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اس کیفیت کے اندر یہ کیا بولے گا کہ جس سے ہم پر کوئی فرق آئے؟ یزید نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم ہے، یہ اگر ممبر پر گیا تو مجھے ذلیل کر کر نیچے اترے گا۔ اصرار بہت بڑا اور یزید کے لیے اب منع کرنا ناممکن ہو گیا، اور اب سید سجاد ممبر پر پہنچتے ہیں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں تھام کر۔ سید سجاد کا دو صفحے کا یہ خطبہ ہے، مگر ذرا اس کو دیکھیے سنیے کہ اس کے اندر سید سجاد کیا بول رہے ہیں، اور اگر آپ اس منطقی ترتیب کو محسوس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ جناب زینب نے کیا کہا تھا خطبے کے اندر، جو مقدمہ جناب زینب نے فراہم کیا، سید سجاد ریلی میڈ دا موسٹ آف اٹ، اسی کو کیپیٹلائز کیا ہے، اسی کو آگے بڑھایا ہے، مگر کس طریقے سے؟ اس خطبے میں سید سجاد تعارف کرواتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، سید سجاد نے شروع یہاں سے کیا بعد ہم دو صلوات کے، کیا ایوہ الناس، اے لوگوں، اعطینا ستن، ہمیں چھ چیزیں عطا کی گئی ہیں، وفضلنا بسبعن، اور سات باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں فضیلت دی گئی ہے، وہ کیا چیزیں ہیں؟ ہمیں علم دیا گیا، بردباری دی گئی، سخاوت، فصاحت، شجاعت، اور مومنین کے دلوں میں محبت۔ سید سجاد نے شروع یہاں سے کیا ہے، مومنین کے دلوں میں محبت، یعنی اے ہمیں قیدی بنانے والوں اپنے دلوں کا جائزہ لو، اگر ہماری محبت تمہارے دل میں نہیں ہے تو ایمان نمائشی ہے، جاہلیت زدہ ایمان ہے، اس ایمان کا حقیقی ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مومنین کے دلوں میں محبت، اور دوسروں پر اس طرح فضیلت دی گئی کہ رسول ہم میں سے ہیں، صدیق امیر المومنین، علی ہم میں سے ہیں، جعفر طیار، شیر خدا و شیر رسول حمزہ، اور رسول کے دونوں فرزند حسن اور حسین ہم میں سے ہیں۔ اور ایک اور چیز، وہ جو زمانہ آخر کے اندر مہدی دجال کو قتل کرے گا وہ بھی ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اب اس کے بعد سید سجاد کہتے ہیں اس مختصر تعارف سے، من عرفنی فقط عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جانے کہ میں کون ہوں، میں اپنے آبا و اجداد اور خاندان کا تعارف کرواتا ہوں اور ان کے ذریعے سے خود کو پہچنواتا ہوں۔ اے لوگوں، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے اپنی چادر پر رکھ کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا۔ شاعر اسلام اور ان کے ذات، پھر پیغمبر اکرم، پھر آگے بات بڑھے گی مولا علی تک، پھر امام حسن اور امام حسین تک، فرماتے ہیں میں بہترین طواف اور صحیح کرنے والوں کی یادگار ہوں، میں بہترین حج کرنے والے، تلبیہ کہنے والے کا چشم و چراغ ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو براق پر سوار ہو کر وہاں گیا، میں اسی پیغمبر کا نور نظر ہوں کہ جس نے ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو جبریل سدرۃ المنتہیٰ تک لے گئے اور مقام قرب ربوبی سے خدا متعال سے نزدیک لے گئے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آسمان کے ملائکہ کے ساتھ نماز پڑھی، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس پر خدا نے وحی نازل کی، میں محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اب پیغمبر اکرم سے امیر المومنین کی طرف شفٹ ہو رہا ہے معاملہ۔ میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس نے مغرور لوگوں کی ناک رگڑ کر کلمہ توحید پڑھوایا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو رسول کی طرف سے دو تلواروں اور دو نیزوں سے جنگ کرتا تھا، جس نے دو بار ہجرت اور دو بار بیعت کی، جس نے بدر و حنین میں کافروں سے جنگ کی، جس نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی کفر اختیار نہیں کیا۔ میں صالح مومنین اور وارث انبیاء کا فرزند ہوں، میں مشرکوں کو قتل کرنے والے، یعنی ڈھیٹ مشرکوں کو قتل کرنے والے، مسلمانوں کے امیر، مجاہدوں کے پیشوا، زین العابدین کا بیٹا ہوں۔ زین العابدین کہہ رہے ہیں کہ میں زین العابدین کا بیٹا ہوں، وہ جو عبادت گزاروں کی زینت مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ علی زین العابدین ہے، وہ جو خوف خدا میں گریا کرنے والوں کے افتخار ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں، میں بردبار لوگوں میں بردبار ترین اور اہل بیت رسول میں سے بہترین نماز پڑھنے والے کا بیٹا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں، جبریل نے جس کی تائید کی، میکائل نے جس کی مدد کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مسلمانوں کے حرم سے دفاع کیا، مارقین و ناقصین و قاسطین سے جنگ کی. یہ کون؟ جمل، صفین اور نہروان. صفین میں وہی شام والے مقابلے پر تھے. سید سجاد کہہ رہے ہیں مجھے فخر ہے اس پر کہ جس نے صفین میں تمہارے خلاف تلوار چلائی تھی. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے مومنین میں سے سب سے پہلے خدا اور رسول کی دعوت قبول کی. میں ایمان کی طرف سب سے پہلے سبقت کرنے والے کا بیٹا ہوں، سرکشوں کی کمر توڑنے والے کا، مشرکوں کو تہ تہ کرنے والے کا بیٹا ہوں. اس کا فرزند ہوں جو منافقوں کے لیے خدا کی شمشیر، خدا کے بندوں کے لیے زبان حکمت، دین خدا کے محافظ اور اس کے ولی امر ہیں، حکمت خدا کے بوستان اور علم الہی کے حامل. وہ جوان مرد، سخی، شریف، نیکیوں کے جمع کرنے والے، سید، عظیم، بتہی، خدا کی رضا پر راضی، مشکلوں میں آگے بڑھنے والے، صابر، ہمیشہ روزہ دار، ہر آلودگی سے پاک اور بڑے نمازی تھے. اس نے اپنے دشمنوں کی نسلیں منقطع کی، کفر کے ٹولوں کا شیرازہ بکھیر دیا. وہ قوی و استوار دل کے حامل، عزم بالجزم تھے، اور جب جنگ میں نیزے ایک دوسرے سے گتھ جاتے تھے تو وہ شیر کی طرح انہیں جدا کر دیا کرتے تھے، چکی کی طرح انہیں پیس دیتے تھے. وہ کون ہیں؟ حجاز کے شیر، عراق کے سردار، مکی، مدنی، خیفی، عقبی، بدری، احدی، شجری، مہاجری، ان سب جگہوں پر وہ حاضر تھے. وہ عرب کے سید اور میدان جنگ کے شیر اور دو مشعر کے وارث، حسن و حسین کے والد، وہی کہ جن سے یہ خصوصیات و صفات مخصوص ہیں کوئی اور نہیں تھے، میرے دادا علی ابن ابی طالب تھے. یہاں تک پہنچنے کے بعد اب سید سجاد ارشاد فرماتے ہیں، انا ابن فاطمۃ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. انا ابن سیدۃ النساء، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس زہرا کو خدا نے تمام عورتوں کا سردار قرار دیا. فلم یزل یقول انا انا، اسی طرح سے سید سجاد اپنا تعارف کرواتے رہے انا انا کہتے ہوئے، حتی زج الناس بالبکا والنہیب، یہاں تک کہ لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، گریا کرنے لگے، بکا کرنے لگے. وخشی یزید ان یکون فتنہ، اور یزید ڈر گیا کہ ابھی انقلاب آ جائے گا. فامر المؤذن، مؤذن کو حکم دیا. فقطع الکلام، مؤذن نے سید سجاد کے خطبے کو کاٹ دیا. فلما قال المؤذن، جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، قال علی، سید سجاد کہنے لگے لا شیء اکبر من اللہ، میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. فلما قال المؤذن، جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سید سجاد کہتے ہیں شہدہ بہا شعری و بشری و لحمی، میرا روم روم گواہی دیتا ہے، میرا گوشت، میرا خون، میری ہڈیاں گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فلما قال المؤذن، اب جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، التفت من فوق المنبر الى یزید، اب سید سجاد نے اپنا رخ کیا یزید کی طرف اور کہا محمد حاضہ جدی ام جدوک. میں سعادات سے معذرت چاہتا ہوں. سید سجاد کہتے ہیں اے یزید مجھے اتنا بتا دے، یہ محمد جس کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے یہ میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں؟ فَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدُّكَ، اگر تو یہ کہے کہ یہ تیرے جد ہیں، فَكَذِبْتَ وَكَفَرْتَ، یہ جھوٹ بھی ہوگا اور کفر بھی ہوگا. وَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدِّي، جبکہ تجھے پتا ہے کہ وہ میرے جد ہیں، فَلِمَا قَتَلْتَ عِتْرَتَهُ، تو اب اتنا بتا دے کہ اسی محمد کی عِتْرَت کو قتل کیوں کیا. یہ سید سجاد نے، جناب زینب کا خطبہ وہ پہلا تماچا تھا اور یہ سید سجاد کا خطبہ یہ دوسرا تماچا تھا. شام ایسے ہی نہیں بدلا، میں نہیں کہتا کہ مکمل طور پر بدل گیا، مگر جو تبدیلی اس کے اندر آئی ہے، سید سجاد، وہ لوگ جو اصلاً واقف نہیں تھے. ابھی جب اربعین کا موقع آئے گا تو آپ زیارت اربعین پڑھیں گے، اس کے اندر ایک جملہ ہے کہ حسین نے اپنی اس قربانی کے ذریعے سے لوگوں کو جہالت سے باہر نکالا. ان شام والوں کو علی کا تعارف نہیں تھا، یہ سید سجاد ہیں کہ جنہوں نے علی کا تعارف کروایا. یہ سید سجاد ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ اہل بیت کون ہیں، آل محمد کون ہیں. ان کو کچھ نہیں پتا تھا. مگر برادران عزیز, کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ تقریر کرنے کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں. اب ذرا سید سجاد کے بارے میں غور کریں. کل ہم نے شہزادی زینب کے بارے میں کچھ غور کیا تھا, آج ذرا سید سجاد کے بارے میں غور کریں. تقریر میں انسان صرف اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا, تقریر میں خطاب کرنے کے لیے انسان صرف اپنے الفاظ کو استعمال نہیں کرتا. تقریر کرتے ہوئے کبھی وہ اپنے سر کو دائیں طرف کرتا ہے, بائیں طرف دیکھتا ہے, کبھی وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے, کبھی دایاں ہاتھ اٹھاتا ہے, کبھی بایاں ہاتھ اٹھاتا ہے, کبھی دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے. آپ مقررین کو دیکھتے ہیں. تقریر کرنے والا کبھی اپنے پیروں کو جنبش دیتا ہے, دائیں طرف کرتا ہے, کبھی بائیں طرف کرتا ہے. مگر ہمارا سلام ہو سید سجاد پر. جو خطبہ دے رہے تھے تو نہ دائیں دیکھ سکتے تھے نہ بائیں دیکھ سکتے تھے, نہ ہاتھوں کو حرکت دے سکتے تھے نہ پیروں کو جنبش دے سکتے تھے. اگر کوئی سوال کرے کہ سید سجاد دائیں بائیں کیوں نہیں دیکھ پاتے تھے, پورے وجود کے ساتھ دائیں طرف دیکھنا پڑتا تھا, پورے وجود کے ساتھ بائیں طرف دیکھنا پڑتا تھا. صرف سر کو دائیں اور بائیں کرنا, چہرے کو گھمانا, یہ سید سجاد کے لیے ممکن نہیں تھا. کیوں؟ وہ مقرر کیسے دائیں اور بائیں دیکھ سکتا ہے کہ جس کے گلے میں توقع خاردار موجود ہو؟ وہ خطیب کیسے اپنے ہاتھوں کو حرکت دے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں موجود ہوں؟ وہ خطیب کیسے اپنے پیروں کو جنبش دے کہ جس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں؟ مگر ان سب کے باوجود ہم سید سجاد سے کہیں کہ مولا پھر بھی آپ خوش نصیب رہے, آپ پھر بھی خوش نصیب رہے. آپ جب بات کر رہے تھے آپ کی بات کو کاٹا گیا, مگر اذان کے ذریعے سے کاٹا گیا نا, اذان کے ذریعے سے آپ کی بات کو روکا گیا. مگر مولا آپ سے کیا چھپا ہوا ہے کہ میدان کربلا میں جب آپ کے بابا کچھ کہہ رہے تھے تو آپ کے بابا کے کلام کو بھی کاٹا گیا تھا, مگر اذان کے ذریعے سے نہیں کاٹا گیا تھا. یہ کون سا موقع تھا جب حسین مظلوم اپنے ہاتھوں میں علی اصغر کو لے کر ظالموں سے گفتگو کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے فوج اشکیہ, اگر تمہاری نظر میں کوئی قصور وار ہے تو میں ہوں نا, اس بچے کا کیا قصور ہے, اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے, آگے بڑھو اور اس کو پانی پلاؤ. اور جب کسی نے پانی نہیں پلایا تو سید سجاد دیکھ رہے ہوں گے یقیناً کہ حسین میرے بابا نے کیا کیا. علی اصغر کو جلدی ریت پر لٹا کر کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو بچے کے بہانے میں پانی پینے والا ہوں, لو میں نے اس بچے کو رکھ دیا جلتی ریت کے اوپر, آگے بڑھو اور خود پانی پلا دو. کوئی پانی نہیں پلاتا, وہ بچہ ریت پر تڑپتا رہا. سید سجاد یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے بابا نے اپنے ہاتھوں پر واپس علی اصغر کو لیا اور ایک جملہ کہا, اے بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو, تم بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو. اور اب اصغر نے اپنا رخ کیا فوج اشکیہ کی طرف, سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھراتے جاتے ہیں. لشکر میں تلاطم برپا ہو گیا مگر کوئی پانی پلانے کے لیے نہیں آیا. اور اس وقت عمر سعد نے یہ کہا, اے ہرملا اقتا کلام الحسین, اے ہرملا حسین کی بات کو کاٹ دے. مگر کیسے کاٹا گیا؟ اذان کے ذریعے سے نہیں کاٹا گیا. جس کے لیے میں نے کہا ہے مولا سجاد آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی بات کو کاٹا گیا اذان کے ذریعے سے, مگر یہاں حسین نے جو کہنا تھا وہ نہ کہہ پائے. حسین کی بات کو کاٹا گیا, کیسے؟ اقتا کلام الحسین, اے ہرملا حسین کی بات کو کاٹ. مگر کیسے کاٹا گیا؟ وہ تین بھال کا تیر وہ کمان میں جھوڑا گیا اور جب تیر رہا کیا گیا, فتقلب السبی علی یدی الامام, وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا اور حسین اصغر کے خون کو اپنے چلو میں لیتے ہیں اور اپنے چہرے پر ملتے ہیں کہ میں اسی طرح اپنے جد محمد مصطفیٰ سے ملاقات کروں گا. بس عزیزوں, سید سجاد ہی پر میں اپنی بات کو مکمل کروں. جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں, بیویوں سے ملے ہیں, آخر میں جب سید سجاد کے پاس آئے تو ایک کے بعد کہی کہ اے بیٹا سید سجاد, جب وطن جانا اور ہمارے چاہنے والوں سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا, شیعتی ما ان شربتم ما عزبن فذکرونی, اے ہمارے چاہنے والوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا اپنے پیاسے امام کی پیاس کو یاد کر لینا. او سمعتم بے غریبن او شہیدن فندبونی, اور اگر تم کبھی یہ سنو کہ پردیس میں کوئی مسافر مارا گیا تو اس پردیسی مسافر کا ماتم بعد میں کرنا, اپنے پردیسی امام کا ماتم پہلے کرنا. آخری بات حسین کہتے ہیں, اے بیٹا سید سجاد, ہمارے چاہنے والوں سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا, لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی, کاش تم عاشور کے دن ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ کیف استسقی لطفلن فابوہا ان یرحمونی, کیسے میں اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا, پانی تو نہ آیا. تین بھال کے تیر سے اصغر کو سہراب کیا گیا. الا ولعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بار الہ اس قلیل تبسل کو قبول فرما ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما خصوصیت کے ساتھ بعض مومنین مومنات جو خاص بیمار ہیں اور مورد نظر ہیں اے پروردگار انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما ماتم ہوش ہے